قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
أيها الإخوة الكرام نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
कह दीजिए किसे कहा जा रहा है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कह दीजिए बताइए इन अहले मक्का को इन लोगों को बताइए तालो आओ तालो जो है क्या मानिए इसके कि ये कलमा ऐसे वक्त में बोला जाता है जबकि कोई बुलाने वाला बुलंद जगह खड़ा होकर नीचे वालों को अपने पास बुलाए तो इस बात की तरफ इशारा है कि ऐ लोगों आओ उस दावत को कबूल कर लो जिस दावत के कबूल करने में लोगों के लिए बदतरी है बुलंदी है ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को बुलाइए आप बुलंदी पर खड़े हैं आपके पास जो चीज है जो दावत है वो क्या है वो बरतर है वो बुलंद है आला है तो आप लोगों को कहिए कि आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुना दूं जो कि अल्लाह ताला चाहता है आओ मैं तुम्हें बता दूं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है कुल तआलो कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कि आओ बुलाओ लोगों को चीज भी आला तुम भी ऊंची जगह पर और लोग तुम्हारे तरफ आए और फिर क्या करना है अतलू फिर तिलावत करो फिर पढ़कर सुनाओ फिर इनको बता दो क्या चीज बतानी है मा हर्रमा क्या हराम किया है वो कौन से अहकामात हैं जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो हराम कर दिया है रब्बुकुम तुम्हारे रब ने आप लोगों को बताइए कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन सी चीजें तुम्हारे रब ने जो है वो हराम कर दी हैं अलैकुम तुम पर तो ये पैगाम जो है رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اصل میں ان آیات سے پہلے تقریباً دو تین رکوع مسلسل یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ غافل اور جاہل انسان نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والے احکم الحاکمین کا نازل کیا ہوا قانون چھوڑ دیا اور اس قانون کی بجائے اپنے خاندان، اپنے آبا و اجداد، ان کی جو گھڑی ہوئی رسمیں اور رواج تھے، جو بدعتیں تھیں، جو انہوں نے دین کو جو ہے اپنی رسموں میں مکس کر دیا تھا، تو انہوں نے اس کو اصل دین بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، اور جن کو میں کہوں کہ جائز ہیں تو وہ جائز ہیں۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جو جائز چیزیں تھیں ان کو حرام سمجھنے لگے، جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام سمجھنے لگے، اور جو حرام تھی ان کو حلال سمجھنے لگے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بعض چیزوں کو مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اور بعض کو عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حرام ہے کیا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ دین تھا، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ آبا و اجداد کا دین، یعنی تمہارے باپ دادا جو پیغمبر تھے، تو اصل ملت ابراہیمی کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقیقت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کس دین پر چلنے والے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے کیا تم پر پابندیاں عائد کی ہیں، کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ٹھہرائی ہیں۔ تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ جن چیزوں کو تم اپنی خواہشات، اپنے گمان، اپنے آبا و اجداد کی رسموں کی وجہ سے حلال اور حرام سمجھتے ہو، تو وہ حقیقت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ہے ملت ابراہیمی، نہیں وہ نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اگر تم نے وہ کیا تو اس کا حق ادا کر دیا، نہیں۔ تو ملت ابراہیمی جو ہے اس میں اور باتیں ہیں، اس میں بہت سی دوسری ایسی باتیں ہیں جو اللہ اور بندوں کے حقوق اور معاملات سے متعلق ہیں، اور وہ حرام ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے حرام کر دی، اور رب وہ جس نے تمہارے لیے اس کائنات کو بنایا، اور کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہوائیں، فضائیں، پھل، پھول، پودے، بارش، ان سب کو تمہاری خدمت میں جو ہے وہ مصروف کر دیا، جنات معروشات و غیر معروشات، اور ومن الانعام حمولۃ و فرشا، اور کیا ہے سمانیتا ازواج، یعنی یہ ساری چیزیں تم کھاتے پیتے ہو، ان کو دیکھتے ہو، ان کا استعمال کرتے ہو، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کا استعمال کرنے کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ تم شرک کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز جس کو حرام ٹھہرایا، ما حرم ربکم علیکم، کہ کیا چیز تمہارے رب نے جو ہے وہ حرام کر دی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں یہ جو رکوع ہے، اس رکوع میں سورۃ الانعام رکوع نمبر 19 میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو یہ کل جو ہے وہ ہمارے سامنے آپ آگے اب پڑھیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی اسلامی معاشرے کے بنیادی ستون ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان اگر بچ جائے تو پھر کیا ہے کہ وہ دین کی جو محکمات ہے گویا کہ وہ اس پر عمل کرنے والا ہے۔ اور یہ جو اصول ہیں اس کی اہم خصوصیات ہیں، اور اہم خصوصیات جو ہیں وہ کیا ہیں کہ آیت 151 سے لے کر 153 تک اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، 9 چیزیں پہلے بتائیں کہ یہ حرام ہیں، اس کے بعد بتایا کہ 10واں حکم کہ میرا حکم کیا ہے، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه۔ اور ایک اہم بات جو ہمیں اس سلسلے میں پتہ چلتی ہے کہ حضرت کعب احبار جو پہلے رضی اللہ عنہ جو تورات کے ماہر عالم ہیں، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جن میں 10 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے شروع ہوتی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہی وہ 10 کلمات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے. پھر مفسر قرآن، کون تھے مفسر قرآن کا ٹائٹل کس کو ملا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ آیات محکمات ہیں کہ جن کا ذکر سورت آل عمران میں آیا ہے، کہ جن پر آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں متفق رہیں، ان میں سے کوئی چیز کسی مذہب اور ملت اور کسی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئی. یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء کی شریعتیں ان 10 احکامات پر جو ہے وہ متفق رہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ آیات محکمات ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہو تو ان آیات کو پڑھ لے، ان میں وہ وصیت موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی امت کو دی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا کہ کل کہہ دیجئے، آرڈر کا صیغہ ہے نا، کہ آپ بلائیے ان لوگوں کو اور اتلو ان پر تلاوت کیجئے، ان کو یہ سنائیے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا اور بحکم خداوندی آپ نے اپنی امت کو جو ہے یہ احکامات بتائے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ پھر یہی 3 آیتیں تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. اور وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ 151 سے 153. اور ان آیتوں میں پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکو بھی شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سر فہرست جو بات بتائی کہ جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اور جس کو مشرک جو تھے وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے، ہے نا، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تو یہی کہتے تھے نا کہ یہ ہم دین کا حصہ ہے. وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ شرک نہیں کرنا. اور شرک جو ہے کیا اس کی بڑی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 شرک فی الذات، نمبر 2 شرک فی الصفات، نمبر 3 شرک فی الاختیارات، ہے نا، کہ اختیارات میں شرک کرنا، اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ شرک فی الحقوق، کے حقوق میں شرک کرنا. تو کیا مطلب ہے؟ ذات میں جو شرک کرنا، جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، دیوی دیوتا جو ہے ان کی پوری نسل کو انہوں نے اللہ کی نسل بنا دیا. اسی طرح جو یہودی تھے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کے جسم میں حل کر گیا، حلول کر گیا. اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کی والدہ کو، جبرائیل علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ کہ یہ شرک فی الذات ہے. اور شرک فی الصفات کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی مشکل کشا سمجھنا. بعض لوگ کہتے ہیں نا جیسے علی مشکل کشا، یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں جو شخص ہے وہ مجھے مشکل سے نکال سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہ یہ شرک فی الصفات ہے کہ کوئی انسان اس کی بگڑی بھی بنا سکتا ہے، اس کو مشکلات میں جو گھرا ہوا نکال سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی کیا ہے؟ کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ غلط ہے. تو اصل مشکل کشا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی طرح اس کی صفات میں شرک سے مراد کسی اور ہستی کو عالم الغیب سمجھنا، کہ میری جو چوری ہو گئی ہے تو فلاں پیر بتا دے گا کہ کس نے چوری کی ہے، اور فلاں جو ہے وہ نبض پر ہاتھ رکھتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، یا یہ کہ یہ جیے گا کہ یہ مرے گا، جاب ملے گی کہ نہیں، باہر کا سفر کرنا ہے کہ نہیں، اور اسی طرح کسی کو حاضر ناظر سمجھنا ہے نا، اور اسی طرح کسی کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے وہ جو اللہ کی صفات ہے نا وہ صفات اس کو دے دینا. تو یہ کیا ہے؟ شرک فی صفات. پھر اس کے بعد شرک فی اختیارات جو ہے اس میں کیا چیز آتی ہے؟ شرک فی اختیارات، مثلا جو اختیارات اللہ کے ہیں یہ سمجھنا کہ انسان کے پاس بھی وہ اختیار ہے، جیسے اللہ جو ہے وہ خالق ہے، اور سمجھنا کہ کوئی اور انسان بھی جو ہے کسی چیز کو تخلیق کر سکتا ہے، اختیار کسی اور کو دے دینا. اور جیسے اللہ محاسبہ کرے گا ویسا محاسبہ کرنے والا اور کوئی نہیں، فلا یوسفو وساقہ احد، ہے نا، کہ جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. تو انسان جو ہے اپنے جیسے انسان، اگر اس کو کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کو یہ اختیار دے دے، سمجھے کہ یہ میری یہ چاہے تو میں جو ہے وہ بچ سکتا ہوں، ورنہ یہ چاہے تو پھر میرا بڑا سخت محاسبہ کرے گا، اس سے ڈرنا، میری جاب ختم کر دے گا. تو حالانکہ یہ اختیارات تو اللہ کے پاس ہے نا، کسی کو بھی لینے کا، دینے کا، محروم کرنے کا، بیٹا دینے کا، بیٹی دینے کا، کچھ بھی نہ دینے کا. تو اختیارات میں جو ہے وہ شرک کرنا کہ اللہ جس کو چاہے پیدا کرے چاہے تو نہ پیدا کرے، جس کو چاہے اولاد دے چاہے تو نہ دے، جس کو چاہے مکمل دے، جس کو چاہے مکمل نہ دے، جس کو چاہے تو لے لے، دے کے لے لے. تو یہ سارے اختیارات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور اختیارات میں کیا چیز آتی ہے؟ جیسے یہ ہم نے خالق کی صفت کو اختیارات کے اس میں سمجھا، تو اسی طرح حاکم ہے وہ، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہم سب کو محکوم بنایا، اور اس نے سورۃ فاتحہ سے لے کر الناس تک ہمیں رولز ریگولیشن بتا دیے، کیونکہ وہ حاکم ہے کہ زندگی کیسے گزارے. اور انسان یہ سمجھے کہ رولز ریگولیشن دینے والا مغرب ہے، میرے دوست احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میری فیملی ہے، میرے ماں باپ ہیں، اور قرآن کو بند کر کے اس کو ایک سائڈ پر چھوڑ کر پھر وہ عام انسانوں کے جو باتیں ہیں ان پہ عمل کرے، احکامات. تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو حاکم بنانے کی بجائے اپنے جیسے انسان، رسم و رواج، زمانہ جو ترقی کر رہی ہے دنیا، کوئی قوم، تو اس کو جو ہے وہ حاکم بنا لیا. تو یہ ہے اختیارات میں شرک کرنا. پھر اس کے بعد جو آخری قسم ہے وہ کیا ہے؟ کہ حقوق میں شرک کرنا، ہے نا. تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہ اب وہ رب جو ایک ہے، یعنی جو مکمل ہے، سورت اخلاص اس کی تعریف بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کی صفات ہمیں پتہ چل گئیں، اور پھر ہمیں اس کے اختیارات بھی پتہ چل گئے. آپ یاد رکھیے گا، ہر صفت جو ہے نا دوسری صفت سے اس کا لنک بھی ہے، لیکن ہر صفت جو ہے اس کا ایک اختیار ہے اور اس کا ایک حق بھی ہے. خالق ہے، مخلوق بنایا تو اس کی پروردہ بن کر رہے، حاکم ہے، اس کے پاس اختیار تھا، چاہے تو وہ ہمیں حکم دیتا چاہے نہ دیتا، اس نے اپنی خوبی کا استعمال کیا اور اس نے جو ہے وہ ہمیں احکامات دیے. اب اس کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ کہ اب اس کی اطاعت کریں. اطاعت کیسے کرنی ہے؟ کہ اسی کو نظر نیاز دینا، اسی کے لیے قربانی کرنا، اسی کی پرستش، اسی کی تعظیم، اسی کی بندگی. سمجھ آئے گی بات کی؟ تو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ ہم اس کے محکوم بن کر رہے ہیں. کیا اللہ کا حق ہے؟ ہم اس کے رب ہے، اور اس کی وہ پوری کائنات میں اس کی ربوبیت کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کے پروردہ بن کر رہے ہیں. خالق ہے تو مخلوق بن کر رہے ہیں. ہم یہ نہ کہیں کہ خود ہمارے پاس اختیارات ہیں، اور وہ حساب لینے والا ہے، محاسبہ کرنے والا ہے، تو پھر حساب کتاب محاسبے کی تیاری کریں، یعنی ڈریں اس سے، ہے نا. علیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، خبردار ہے، تو پھر ہم ڈرتے رہیں اس سے. تو پہلی چیز اور اہم چیز جس کو حرام ٹھہرایا گیا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. اور سب سے پہلا گناہ عظیم جو ہے یہ شرک ہے، جس کو حرام قرار دیا گیا. اور اہل مکہ تو آپ کی ذات میں کرتے تھے نا، آج امت مسلمہ اللہ کی صفات میں شرک کرتی ہے. اب وہ پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے اسنام اور بت اور لکڑی کے بنے ہوئے جو ہے بت، ان کی پوجا تو نہیں کرتی، لیکن یہ کہ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی، رسم و رواج کی، خاندان اور آبا و اجداد کی، جو بھی چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، جھوٹی ہیں، جو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو شرک جو ہے وہ خفی ہو یا جلی، چھپا ہوا ہو یا ظاہری طور پر، دونوں جو ہیں یہ گناہ کبیرہ ہیں. مثلا کوئی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، فویل للمصلین، ہے نا، کہ وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اور دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، بخشش کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، لیکن چاہتا ہے لوگ واہ واہ کریں، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اس کو دنیا سے بے نیاز ہو جانا چاہیے، ہے نا. تو انتہائی پرہیز کرنا ہے جلی شرک سے بھی اور خفی شرک سے بھی. حضرت عبادہ بن ثابت اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ قرار دو، کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، یا تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے. کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، اس کے سوا دوسرے گناہوں کی معافی مختلف اسباب کی بنا پر ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے. تو کیا کہا؟ اللہ تشرکوا به شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو محبت اللہ سے ہونی چاہیے، خوف اللہ کا ہونا چاہیے، غیب اور شہادت میں ناراضگی اسی کی ناراضگی کی فکر ہونی چاہیے، اسی کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے. یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، اور اللہ کی بندگی غیر مشروط کرنی چاہیے، اور اسی کی ہدایت کو جو ہے صحیح اور غلط کا معیار سمجھنا چاہیے. دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو دوسرا گناہ جو حرام قرار دیا گیا وہ والدین سے بد سلوکی ہے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ والدین دونوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ امی اچھی لگتی ہیں تو امی کے ہی ہو کر رہے، امی کی تعریف، اس سے پیار، اس کے لیے تحفے، اس کی خدمت، اس کو دبانا، اور ابو جو ہیں، والد جو ہیں، بابا ہیں یا ڈیڈی ہیں یا پاپا ہیں، جو بھی کہتے ہیں، تو ان سے جو ہے نفرت کی جائے، یا یہ کہ ان کی خدمت اور ان کی عزت، ان کی رضا جوئی، ان کی اطاعت کی فکر نہ کی جائے، دونوں کے ساتھ. وَبِالْوَالِدَيْنِ، دونوں، ماں ہو یا باپ، باپ ہو یا ماں، اور کیا کرنا ہے؟ احسان کے درجے کی نیکی کرنی ہے. اور احسان کے درجے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں نمبر ون ہے ادب کرنا، رسپیکٹ کرنا. فرض ہے یہ اولاد پر کہ وہ اپنے والدین کا ادب کرے. دوسری چیز جو آتی ہے وہ ہے تعظیم، ان کی عظمت کا احساس ہو، ان کی عزت کی جائے، رسپیکٹ کی جائے. تیسری چیز آتی ہے اطاعت. اب ادب تو بہت ہے، عزت بھی کر رہے ہیں، تعظیم بھی کر رہے ہیں، پر کہنا کوئی نہیں ماننا، جو مرضی کہتے رہے آپ، آئی ڈونٹ کیئر، ہے نا. تو یہ نہیں ہے، احسان تک نہیں پہنچ سکتے. تیسری سیڑھی کا تیسرا سٹیپ جو ہے نا، پھر اطاعت ہے، کہ ان کا کہنا ماننا ہے. اور چوتھا سٹیپ کیا ہے؟ رضا جوئی، ان کی خوشی کا خیال رکھنا. اور پانچواں ہے ان کی خدمت کرنا. اب آپ دیکھیں بڑا خوبصورت قرآن کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کی نافرمانی نہ کرنا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ان کو راضی کرنا، لیکن کیوں احسان کا لفظ استعمال کیا جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور وسعت ہے ان کے اندر کہ والدین کا حق اتنے سے نہیں ادا ہوتا کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بلکہ بڑا حکیمانہ انداز ہے، بڑا وسعت ہے اس کے اندر کہ اپنے والدین سے اے بچوں حسن سلوک کرنا، نیاز مندی کا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کو راضی رکھنا، ان کو خوش کرنا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خوش کرنے کے لیے قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے کندھے جو ہیں، لَهُمَا ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رہو. اور آپ دیکھیں کہ خدمت کے لیے کندھے جھکانا بہت خوبصورت مثال ہے. آپ کام کرتے رہتے ہیں پھر جھک کر، یعنی مستقل، اور پھر ان کے آگے بھی نیاز مندی کا رویہ. بعض اوقات بچے خدمت کرتے ہیں، جیسے مثلا چائے امی نے مانگی، آپ نیند میں تھیں، آپ کی دوستیں آئی ہوئی ہیں، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، امی چائے چاہتی ہیں، ٹھیک ہے مہمان آ گئے ہیں یا ان کی چائے کا ٹائم ہے، تو آپ نے چائے تو پکا دی لیکن آپ ساتھ ساتھ بڑ بڑ کرتے جاتے ہیں. بڑ بڑ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ورڈ پیپر منہ کے اندر نا کچھ ورڈس بولتے جاتے ہیں، کیا مشکل ہے، امی بس بیٹھنے نہیں دیتی، جب چاہے تو آواز دیتی ہیں، ہر وقت جو ہے مجھے ہی آواز دیتی ہیں، ہے نا، کبھی دانیا کہہ دیتی ہیں، کبھی فاریا کہہ دیتی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہے نا، کہ ہم چائے تو پکا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ بولتے جا رہے ہیں یہ ابو تو بالکل نہیں اچھے لگتے، ہر وقت کہتے ہیں کہ باہر نہ جایا کرو، کپڑے ایسے پہنا کرو، سر پہ دوپٹہ لیا کرو، اور پڑھائی کیا کرو، اور سونے جاگنے کے ٹائمنگ ہونے چاہیے. امی تو ہر وقت ڈسپلن، یہ کپڑے اسکول گئی تھی، کالج گئی تھی تو یہ کپڑے اتار کر کیوں پھینکے تھے، آپ جو کالج اسکول سے آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے کمرے میں اور وہ کپڑوں کو پہلے ٹھیک کرو، ہینگ کرو، جوتے کہاں پھینک دیے، بیگ کہاں رکھ دیا تم نے. اور وہ تو اگر امی بعد میں کمرے دیکھیں گی تو ناراض ہوں گی. اور بعض اوقات بعض امیاں بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، جب بچے جا رہے ہوتے ہیں اسی وقت دیکھتی ہیں، کیونکہ جو ٹریننگ دی وہ دیکھتی ہیں بچوں نے عمل کیا کہ، تو کہتی ہیں پہلے بعد میں جانا اسکول، مجھے تمہاری سے ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، پہلے جا کے اپنے کمرے کی اٹھو تو چادر کو ٹھیک کرو، جو آپ کا کوئٹ ہے، کمبل ہے، اس کو تہ لگایا کرو، ہے نا، کیا کہتی ہیں، اپنے کپڑوں کو ہینگ کیا کرو، تمہاری الماری، کتابیں، سب چیزیں ترتیب سے ہونی چاہیے. تو اب یہ کہ ہم کر تو رہے ہیں، امی کہہ رہی ہیں اب کیا کریں، لیکن ہم ساتھ ساتھ بولتے جاتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، لوگوں کی امیاں کچھ کہتی بھی نہیں، ایسے ہی الٹا ان کا کمرہ پڑا ہوتا ہے، ہر چیز بے ترتیب ہوتی ہے، کہ ہماری امی ہے کہ بس ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی. کر رہے ہیں، چائے پکا رہے ہیں، کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن دل میں والدین کے لیے ایک نفرت ہے، ایک غصہ ہے، ایک بغاوت ہے کہ یہ کیا مشکل ہے نا، یہ بھی کوئی لائف ہے، ہر وقت کرتے رہو کرتے رہو. تو کیا ہے کہ کام تو کیا لیکن یہ کہ ہم نے احسان کے درجے کی نیکی کوئی نہیں کی. اب چائے لے آئے تو ایک یہ ہے کہ ہمارا ہم خوشی سے چائے لا کر پیش کرتے ہیں کہ امی پیئیں تو فریش ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے جو ہے وہ لائے اور لا کے جو ہے اس کو یوں پٹکا کہ یہ لے جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی چائے دے دی، اتنی مشکل اتنی مشقت پر احسان کے درجے کی نیکی کوئی نہیں کی نا. پھر افسوس ہوتا ہے نا، کتنا میں کام کروں اور پھر جو ہے میں نے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے احسان کے درجے کی نیکی اور میں نے وہ کی کوئی، ہے نا. تو اسی طرح احسان کے درجے کی نیکی جو ہے اس میں کیا چیز آتی ہے، کیا چیز آتی ہے، کہ ان کا دل نہ دکھایا جائے، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، والدین کو اف تک نہیں کہنا، دل نہیں دکھانا. اور آپ کو پتہ ہے والدین کا دل دکھانا گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کہتے ہیں، شرک کیا کوئی بات کہتے ہیں، تو پھر ان کا کہنا جو ہے ہم نہیں ماننا. مثلاً ایک دفعہ ہمیں ایک صحیحین کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو افضل عمل ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک میں اگر کسی کی والد یا والدہ بیمار ہوں اور وہ یہ کہے کہ میں جو ہوں میں باہر جاؤں دوستوں کے ساتھ میں کھیلوں, اور میں باہر کہیں جا کر میں کسی کی ولنٹیئر کام کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. والدین بیمار ہیں اور بچوں کی ضرورت, والدین کو بچوں کی ضرورت ہے, تو اب اس ولنٹیئر کام سے بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور اپنے والدین کے ہاتھ بٹائے اور ان کی جو ہے وہ مدد کرے. کیونکہ بعض اوقات جو ہے ہم اندازہ ہی نہیں کرتے اس چیز کا کہ ہمارے والدین کو ہماری ضرورت ہے, تو کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی وہ پریشانی میں ہوتے ہیں. ہماری اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو ایک تو ہے جوانی کی, جس چھوٹی عمر کی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک یہ کہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی جو ہے اب والدین جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ کی شادیاں ہو گئیں, والدین بوڑھے ہو گئے, تو اب والدین کی خدمت جو احسان کے درجے کی ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب والدین جوان تھے آپ چھوٹے تھے, والدین نے آپ کی خدمت کی ہے نا, اور وہ آپ کی خدمت کے محتاج بھی نہیں تھے. اور والدین بڑے مہربان ہوتے ہیں, عجیب چیز ہے والدین. آپ ذرا سی ان کی خدمت کریں نا, نہال ہو جاتے ہیں, قربان ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے بدتمیزی جو ہے وہ کی تھی, اور جو بھی ان کو تنگ کیا تھا, ستایا تھا, ان کو رلایا تھا, آنن فانن وہ بھول جاتے ہیں. یعنی دس کہنے نہ مانے ہو نا, ایک کہنا مانے نا, تو دس تھوڑی دیر میں بھول کر وہ ایک جو ہے نا ان کو یاد رہتا ہے کہ نہیں میری بیٹی اور میرا بیٹا جو ہے بڑا اچھا ہے. تو ذرا سی خدمت پر وہ خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب وہ جوان تھے, جب وہ تندرست تھے, جب وہ پیسے والے تھے, جب وہ قوی تھے, تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنی ضروریات پوری کی یا آپ کی کی؟ اب اپنے کپڑوں کی فکر کی یا آپ کی؟ عید آتی تھی تو اپنے کپڑوں کی فکر کرتے تھے یا آپ کے کپڑوں کی کرتے تھے؟ کھانا پکاتے تھے, اچھی بوٹی آپ کو دیتے تھے, اور کھانا کبھی انہوں نے, ابھی ایسے بھی ماں باپ نے کھانا پکایا کہ یہ مجھے پسند ہے, یا وہ جب بھی پکایا تو اس طرح پکایا کہ یہ میری بیٹی کو پسند ہے, یہ میرے بیٹے کو پسند ہے, یہ میرے چھوٹے کو پسند ہے, یہ میرے بڑے کو پسند ہے, اس کو گرم پسند ہے, اس کو ٹھنڈا پسند ہے. جب بھی گروسری کی تو انہوں نے آپ کی خواہشات کا خیال رکھا, یا کبھی اپنا بھی کہ مجھے یہ چیز پسند ہے؟ تو جب ان کا وقت تھا تو انہوں نے تو آپ کی خدمت کی. آپ تھے گوشت کا ایک ٹکڑا. گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا ہے, گوشت ہی گوشت ہوتا ہے نا. اور اتنا بے بس, اتنا مجبور, اتنا لاچار کہ بھوکا ہو اور کوئی اس کو باہر دودھ نہ دے, تو وہ بلک بلک کر روئے اور مر جائے تو اس کو کوئی دودھ ہی نہ دے. اور وہ رفع حاجت جب کرتا ہے بچہ چھوٹا سا, ماں صاف نہ کرے تو اسی طرح سڑ گل جائے نا, ہے نا یہ بات. تو اولاد جو ہے, جو والدین اور کی اولاد جو ہے, اور جو انسان کا بچہ ہے, اس کی پرورش, اس کی مشقت کے لیے والدین نے کیا کیا نہیں کیا نا. رات کی نیند, دن کا سکون, اپنی خوشیاں, ضرورت پڑی تو والدین نے اپنا زیور بھی اتار کے دے دیا کہ میرے بچے کا داخلہ ہے, میرے پاس فیس بھی ہے, یہ لو میرا زیور بھی لے لو, میری یہ چیز ہے, یہ چیز بھی لے لو, میرا سب کچھ لے لو, میرا بچہ تو پڑ جا, تیری یہ خوشی ہے, چلو تم یہ لے لو, یہ میرے پیسے ہیں, یہ مجھے اس کی یہ چیز دان, چلو میں نہیں لاتی, تم یہ چیز لے لو, ہے نا. ہر طرح سے میں نے قربانی کر کے ہمیں پڑھایا, ہمیں ہماری تربیت کی. تو اب کیا ہے کہ آج اب وہ محتاج ہیں اور آپ جو ہیں وہ قوی ہیں, آپ جوان ہیں, آپ دولت مند ہیں, آپ تندرست ہیں اور آپ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں. اب وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہے بڑھاپے میں, خاص طور پر بڑھاپے میں. تو قابل قدر خدمت کون سی ہے؟ جب کوئی محتاج ہو, بے بس ہو, بیمار ہو, تو پھر اس کے ساتھ احسان کے درجے کی نیکی کرنا, ہے نا. اور اس میں بھی ہم کہیں کہ ہمیں فون کی فرصت نہیں ملتی, اور اب ہم جو ہے یہ تو دوسروں کی ذمہ داری ہے, بہنوں کی یا بھائیوں کی, والدین کو دیکھیں, اور یا یہ کہ اگر جائیں بھی تو پھر ہم اپنے وقت کا زیادہ حصہ اپنے بوڑھے والدین کے پاس جو ہے وہ نہ لگائیں, اور بڑھاپے میں بھی جا کر کہیں کہ ہم ان سے مطالبات اور ان کی ہم ان سے چاہیں نا. تو یہاں پہ دوسری چیز جس کو حرام کہا گیا وہ کیا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, یعنی والدین کے ساتھ احسان کرو, بدسلوکی نہ کرنا, بدتمیزی نہ کرنا, بے ادبی نہ کرنا, ان کو ڈانٹنا نہیں. اور آج کیا ہے کہ والدین کو اولاد ڈانٹتی ہے, مارتی ہے, اور اخباروں میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ قتل کر دیا, قتل کر دیا. اور چھوٹی چھوٹی والدین کی خواہشیں ہوتی ہیں, اور آپ دیکھیں جب تک والدین موجود ہوتے ہیں نا, بہن بھائی سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ماں نے آنکھ بند کی اور باپ مرا، ساتھ ہی بچے جو ہے نا الگ الگ ہو جاتے ہیں، بالکل الگ الگ. بہت کم بہن بھائیاں جو آپس میں پھر جڑ کر رہتے ہیں. تو ماں باپ جو ہیں اولاد کو آپس میں جوڑ کر رکھتے ہیں، مربوط رکھتے ہیں، سینٹرل پلیس اولاد کو میسر ہوتا ہے. تو اس اولاد کو، اس والدین کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے اور احسان کے درجے کی. اور یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، اور انسانوں میں سے سب سے بڑا اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، سورۃ لقمان آیت نمبر 14، اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی آپ جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ والدین جو ہے ان کے ساتھ نیکی کتنا ضروری ہے، ان کے ساتھ احسان کے درجے کی نیکی کرنا جو ہے یہ فرض ہے. اور اگر کوئی بھی اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے یا ان کو ستائے تو یہ بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں تیسرے نمبر پر شمار کیا گیا ہے. حقوق الوالدین من القبائل، ہمیں بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ خدمت بھی کرنی ہے لیکن ادب بھی اور تعظیم بھی. یہ نہیں بعض والد جیسے دولت کی اولاد کے پاس کمی نہیں ہے تو بچے والدین کو پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن اولاد کی شکل دیکھنے کو والدین ترستے رہتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے آ کے اپنی شکل دکھا دے، ہے نا. اور بعض اوقات یہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز میں ہیں. ابھی میں کسی کے بارے میں سن رہی تھی کہ والد جو تھا وہ اولڈ ہاؤسز میں تھا، اور یہ پیرنٹس ڈے جب گزرا، فادر ڈے، تو اس میں وہ بچہ گیا تھا پھول لے کر، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر یعنی اولڈ ہاؤس سے وہ پتہ نہیں اپنے گھر میں آ گیا تھا یا کیا تھا، تو اکیلا ہی وہ اپنے گھر میں، باپ اکیلا تھا، وہ مر گیا، اور پتہ نہیں کتنے دنوں بعد پتا چلا کہ باپ جو ہے فوت ہو گیا. تو اسلام نہیں کہتا کہ مدر ڈے اور فادر ڈے سال میں ایک دفعہ منانا ہے، وہ کہتا ہے ہر صبح، ہر شام، ہر دن، ہر رات تمہارا فادر ڈے اور مدر ڈے ہونا چاہیے. یہ تمہاری جنت ہے یا پھر یہ تمہاری جہنم ہے. ان کی خدمت کر کے جنت بھی مل سکتی ہے اور پھر جہنم بھی، نہیں کرو گے تو جہنم ملے گی. تو یہ ہے اسلام کا مزاج. اس کے لیے پھر الگ سے اولڈ ہاؤسز کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ چھوٹے تھے انہوں نے بہترین گھر کا حصہ آپ کو دیا، اب وہ بوڑھے ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ بھی ان کو اپنے دل کی دھڑکن بنا کر، ہے نا، اپنے گھر کی رونق بنا کر، اپنے گھر کا سکون، رحمت اور برکت بنا کر ان کو رکھیں. اور واقعی والدین اور بوڑھے جو گھروں میں ہوتے ہیں نا، اس پورے خاندان کے لیے ایک رحمت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے. تیسری چیز جس کو جو ہے وہ حرام ٹھہرایا گیا وہ ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاک، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحنو نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل اولاد حرام ہے. تو پہلے جو ہے والدین جو ہیں ان کا حق بتایا گیا جو اولاد کے ذمہ ہے، اور اب جو ہے اولاد کا حق بتایا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ذمہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اے والدین، تم اپنی اولاد کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، اور یہ بدسلوکی جو ہے یہ بدترین گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے. اور جاہلیت کے زمانے میں بچوں کو زندہ درگور کرنا یا ان کو قتل کرنا جو ہے اس کا رواج تھا، اور بدترین یہ ظلم اس زمانے میں کیا جاتا تھا کہ بے رحمی اور سنگ دلی کے ساتھ جو ہے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا، ہے نا. آپ پیچھے بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. تو ایک حدیث سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ملتا ہے انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزور لوگوں کے طفیل میں اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں. بچے کمزور ہوتے ہیں نا، تو والدین جو ہیں اللہ تعالیٰ والدین کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں اس حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کمزور بچے ہیں ان کے ذریعے والدین کی مدد کرتے ہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں. اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا کہ رزق کے معاملے میں اولاد کو مقدم اس کا ذکر کیا کہ نانو نرزو کو ہوں وائی یا کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. یہ نہیں کہا کہ والدین کو کہ پہلے تمہیں دیتے ہیں پھر اولاد کو، کہا ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تم کو. تو رزق کے معاملے میں پہلے اولاد کا ذکر کیا پھر والدین کا ذکر کیا، ہے نا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد جو ہے اس کو سٹیٹس کی وجہ سے، دو بچے خوشحال گھرانہ اور جو ہے وہ بہبود آبادی کی وجہ سے جو ہے وہ قتل نہیں کر دینا چاہیے. کوئی لوگ اچھی ایجوکیشن کی وجہ سے اور کوئی کہ اتنی محنت کون کرے اس وجہ سے. مغرب میں تو ہے کہ یہ لوگ بچے پیدا نہیں کرتے اور جو ہو بھی جاتے ہیں یعنی یہ صرف سمجھتے ہیں کہ لائف انجوائمنٹ ہے, یہ ان کا نعرہ ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ پہلے تو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے اور اگر ہو جاتے ہیں تو خود ہی اپنے ہاتھوں مار دیتے ہیں. کبھی جو ہے کسی گاربیج کین سے بچہ مل جاتا ہے اور کبھی کہیں باہر جا کر چھوڑ دیتے ہیں. کبھی وہ گھر میں خود وہ عورت جو تھی وہ نائٹ کلب میں تھی شوہر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اور بچہ جو ہے وہ گھر میں ہی پتہ نہیں کس طرح جو تھا پڑا ہوا مر گیا, ہے نا. تو مختلف طریقوں سے جو ہے یہ بچے کو مارتے ہیں. یا پھر یہ کہ بچے کی تربیت نہیں کرتے, ان کی ٹریننگ نہیں کرتے, یہ بھی تو قتل اولاد ہے نا. اولاد کی تعلیمی اخلاقی تربیت نہ کرنا اور پھر بچے کو بے دینی کے لیے آزاد چھوڑ دینا بھی ایک طرح سے قتل اولاد ہے. اور یہ سخت گناہ ہے. ایک تو ہے نا کہ جان سے مار دیا, اور دوسرا کیا ہے کہ جب تعلیم و تربیت ہی نہ کی, نہ اس کو اللہ اور رسول کے بارے میں بتایا, نہ آخرت کی فکر سے ہم کنار کیا, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بد اخلاقی میں بے حیائی میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ بھی قتل اولاد سے کم نہیں ہے. اللہ کو نہ پہچاننا, اللہ کی عطاعت نہ کرنا. آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا عوامن کا نا میتن فاہ یہی نہ ہوں, کہ جو لوگ اپنی اولاد کے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے پر توجہ نہیں کرتے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, تو کیا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے. بتائیے کیا وہ شخص جو مرا ہوا ہو اور ہم اس کو زندگی دیں, تو زندگی سے مراد کیا ہے کہ بے شعوری سے شعور کی طرف آنا, کفر سے دین کی طرف آنا. تو اس پر بھی ہم سب کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اور آج خاص طور پر امت مسلمہ جو ہے اس کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اللہ سچا ہے. مغرب یہ نعرہ لگاتا ہے نا کہ جو ہے وہ بچے کھائیں گے کہاں سے, اور جیسے مالتھس جو ہے اس نے جو ہے یہ اصول پیش کیا تھا انسانی آبادی میں جیومیٹری کے حساب سے کہ 1, 2, 4, 8, 16 کی نسبت سے آبادی بڑھ رہی ہے جبکہ وسائل کی نسبت کم ہے. وسائل کس طرح سے 1, 2, 3, 4, 5, آبادی 1 سے 16 تک بڑھ رہی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ اگر اس طرح سے بڑھے گی تو برطانیہ جو ہے وہاں کی موجودہ آبادی اور وسائل میں بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہوگا, اور 50 سال کے اندر اندر برطانیہ میں غربت جو ہے وہ آ جائے گی. تو اس نے کیا علاج پیش کیا تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا وسائل بڑھانے پر توجہ دلاتا. اس نے کہا تھا برتھ کنٹرول کرنا چاہیے, شادی میں دیر کرنی چاہیے, یا پھر یہ ہے کہ شادی اگر ہو بھی جائے تو بچے نہیں پیدا ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے کہنے کو مانا بھی, لیکن کہتے ہیں کہ اس کا جو یہ نظریہ تھا الٹا ہو گیا کہ انہوں نے کنٹرول کیا لیکن اتنا کنٹرول نہ ہو سکا. کنٹرول کیا, کنٹرول نہ جب ہو سکا تو بھی انہوں نے جب جائزہ لیا تو ان کی خوشحالی جو تھی وہ بڑھ گئی تھی. اور وہ کیسے بڑھی کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آ گیا. تو اصل بات کیا ہے کہ مختلف طریقے سوچنے چاہیے کہ کیسے ریسورسز بڑھائے جا سکتے ہیں معاش کے, فیکٹریاں لگانا, کارخانے بنانا اور لوگوں کو بیزی کرنا. تو بہت سے بے روزگاروں کو روزگار جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ مالتھس کے نزدیک برتھ کنٹرول کیا تھا کہ ایسی دوائیاں عورتوں کو دی جائیں جس سے بچے ضائع ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ نفس کی خواہش پوری جائے کی جائے, کہ انجوائمنٹ تو ہو لیکن ذمہ داری نہ اٹھائی جائے بچوں کی. تو اس کا فطری نتیجہ کیا تھا کہ اولاد کی پیدائش کو سائنٹیفک طریقے سے روکا جائے. اور جب وہ روکا گیا تو پھر کیا تھا کہ یعنی بچے جو تھے وہ دوائیوں کے اثر کے بعد بھی اگر پیدا ہوئے تو مفلوج تھے, یا پھر عورتوں پر دوائیوں کے اثرات اور دوائیاں کھانے کی وجہ سے بعض جو تھی اس کی پرسنٹیج بھی سامنے آئی کہ بعض لوگ عورتیں مری گئیں یا جسم میں اور ایسی بیماریاں ان کے سائیڈ افیکٹ جو تھے وہ پیدا ہوئے. کیونکہ فطری خواہشات انسان کی تین ہیں, ایک خوراک ہے, دوسرا آرام, اور تیسرا جو ہے شہوت. اور خوراک اور آرام تو ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ جب تک ہمیں یہ ملے نا ڈھہ جاتے ہیں, گر جاتے ہیں کہ کھانے کو دو تو بولیں گے اور اٹھیں گے, اور بیٹھے بیٹھے جاگ رہے ہوتے ہیں پر سو رہے ہوتے ہیں, یعنی بظاہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو جب یہ تیسری جو خواہش ہے اس کو وقت پر پورا نہ کیا جائے, یعنی جب شادی کی ایج ہو شادی نہ کی جائے اور صحیح طریقے سے جب اس کو پورا نہ کیا جائے, تو پھر کیا ہے کہ اس سے بھی جو ہے معاشرے میں بے حیائی, فحاشی, اریانی اور غلط نتائج اس کے جو ہے وہ نکلتے ہیں. تو اب یعنی کفر تو برتھ کنٹرول کا نعرہ لگائے بھی، لیکن اگر مسلمان برتھ کنٹرول جو ہے اس کا نعرہ لگائیں اور خوبصورت اور اچھے اچھے اس کو نام دیے جائیں کہ اسے جو ہے وہ ترقی ہوگی، سٹیٹس بڑھے گا، معیار زندگی اچھا ہوگا، بچوں کی اچھی ایجوکیشن ہوگی، اور اس کو ویلفیئر کے نام سے انٹروڈیوس کروایا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو قوم بھی اللہ کے قانون سے لڑتی ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے. تو ہمیں بھی اس بات پر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ لوگوں کے کہنے پر دیکھا دیکھی جو ہے وہ اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں ان کی جسمانی ضرورتیں اور روحانی دونوں کو پورا کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے وسائل، دروازہ کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے، دروازے کھلوانا اور کھولنا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی دعا اور دعا دونوں ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ مسائل کو حل کرتے ہیں. کیسے؟ نحنو نرزقکم و ایاہم، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. یہاں یہ انداز ہے. اس کے بعد جو ہے جو اگلی گناہ جی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور قریب نہ جاؤ بشرمی کی باتوں کے. فوائش بشرمی کی باتیں، مَا ظَهَرَ مِنْهَا جو خاک کھلی بھی ہوں، وَمَا بَطَن یا پھر چھپی بھی ہوں. تو فوائش جو ہے ایسی چیز کو کہتے ہیں جن کی برائی بالکل واضح ہے. قرآن میں زنا، حملے قوم لوط، ننگا ہونا، جھوٹی تہمت، باپ کی منکوہا سے شادی کر لینا، ان کو جو ہے وہ فوش افعال میں شمار کیا گیا ہے. اور حدیث میں چوری، شراب نوشی اور بھیک مانگنا، اس کو بھی فوائش میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اور بھی اس میں بہت سے شرمناک کام آ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام جو فوائش ہیں، یہ نہیں کہا کہ تم اس کو نہ کرنا، بلکہ کیا کہا ہے؟ اس کے قریب نہ جانا. غور کریں اس بات پر کہ جو بھی گناہ کے کام ہیں ان کے قریب نہ جانا. تو ظاہری میں ایک تو وہ ہیں، ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن و حدیث سے یہ ہے. دوسری اس کی تفسیر کیا ہے کہ ظاہری فوائش سے مراد زبان اور ہاتھ اور پاؤں کے تمام گناہ ہوں گے، کیونکہ ہاتھ اور پاؤں سے کریں گے تو گناہ نظر آتے ہیں، زبان سے کریں تو لوگ سن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، تو یہ ظاہری گناہ ہیں. اور باطنی گناہ کون سے ہیں؟ جو دل سے متعلق ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، ہرس ہے، ناشکری ہے، بے صبری ہے، بدگمانی ہے، تو یہ باطنی گناہ ہیں، ہے نا. اور ایک اور تفسیر کے مطابق ظاہری گناہ کون سے ہیں؟ بے حیائی کے وہ تمام کام جو علل اعلان کیے جائیں، اور باطنی کون سے ہیں؟ جو چھپ چھپا کر کیے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنا، یہ بھی گناہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ چوری کرنا، یہ بھی گناہ ہے. تو ایک چھپ کر کیا جا رہا ہے، علل اعلان کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایک یہ ہے کہ کوئی عورت جا رہی ہے اور مرد جو ہے اس کو دیکھتا ہے، لیکن یہ کہ غلط نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اب یہ کون سا گناہ ہوگا؟ باطنی، کیونکہ دوسرے کو نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا ہے، وہ خراب نیت سے دیکھ رہا ہے، وہ غصہ بسر جو ہے وہ نہیں کرتا، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر رہا، شیطانی نظروں سے، ابلیس کے زہریلے تیروں سے وہ عورت کو دیکھ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھنا، اور دوسرا ہے کہ ہاتھ پاؤں سے عورت کو چھونا، اس سے ایسی باتیں کرنا جو کہ اسلام میں منع ہے، تو اس کو چھونا یا پھر یہ کہ ایسی باتیں کرنا، یہ کون سا گناہ ہے؟ یہ ظاہری گناہ ہے نا. اسی طرح کسی کے بارے میں دل میں برے خیال آ رہے ہیں، تو یہ کون سا گناہ ہے؟ باطنی. اب لیکن اب یہ ہے کہ وہ گناہ آگے، خیالات آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ آپ گناہ پر مائل ہو گئے اور گناہ کر ڈالا، تو یہ کون سا گناہ ہے؟ ظاہری، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی فوائش بھی اور بے حیائی بھی، خواہ وہ ظاہری ہیں خواہ وہ باطنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسلام جو ہے کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور لوگوں ان سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حام حول حمن، کہ جو شخص کسی ممنوع چیز کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ وہ اس میں داخل ہو جائے، این یقافی کہ وہ اس میں جو ہے وہ داخل ہو جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا ہے کہ اسے دور رہنا چاہیے، ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی صحبت، ایک ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمندر کے کنارے کنارے بیچ پر رہتا ہے اور کہتا ہے کوئی نہیں مسئلہ، میں کون سا، ابھی تو لہریں دور ہیں، اور ایک دم لہر آتی ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے نا. تو کیا ہے کہ تم سمندر کے کنارے سے دور دور رہو، گناہ کے قریب ہی نہ جاؤ، تاکہ پھر جو ہے وہ تم گناہ کے اندر جو ہے وہ گر نہ جاؤ. اور پانچواں گناہ جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ قتل کرو کسی نفس کو. نفس مؤنث ہے اس لیے اللہ تی آیا. کون سا نفس؟ اللہ تی حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. تو کسی نفس کو جو ہے وہ قتل نہیں کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. تو انسانی جان جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے، اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن کی بیان کردہ وہ صورتیں، اور وہ صورتیں جو کہ ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہیں، کہ اگر کسی کو جب قتل کرے کیا جائے گا تو کب؟ القتل بالقتل، ہے نا، یعنی انسان کسی دوسرے انسان کے قتل عمد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق جو ہے وہ قائم ہو، یعنی کسی نے قتل کیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ دین حق کے قیام میں وہ رکاوٹیں ڈال رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، تو اب جنگ کے بغیر اسے چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اب جنگ میں اگر وہ قتل ہو جائے. تیسری چیز کیا ہے کہ دار الاسلام کی باؤنڈریز میں حدود نے وہ بدامنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو جو ہے وہ الٹنے کی سعی کرے، تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو تین یہ صورتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں قرآن سے، یہ ہے حق کے ساتھ قتل کرنا. اور حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہیں حق کے ساتھ قتل کرنا وہ کیا ہے؟ نمبر ون، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو پھر اس کو سنسار کیا جا سکتا ہے نا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ ارتداد اور خروج، یعنی اسلام لانے کے بعد وہ پھر اسلام کو چھوڑ دے. تو یہ تین اور دو کتنی ہو گئی؟ پانچ. تین کہاں سے پتہ چلی؟ قرآن سے. ذرا زور سے بولے، تین کہاں سے پتہ چلی؟
قرآن.
اور دو حدیث سے. تو پانچ صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب باغیوں کے نرغے میں تھے، باغیوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا اور باغی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کیا کہا تھا، ہے نا، انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی، اور وہ حدیث بخاری مسلم میں روایت کی ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسرے یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسرے یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنا کر کہا، الحمدللہ میں ان تین چیزوں سے بری ہوں، میں نے زمانہ اسلام میں تو کیا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے اے لوگوں کس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو، ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک حدیث اور بہت سخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ترمذی اور ابن ماجہ باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ جو کسی ذمی کو غیر مسلم کو قتل کر دے. ذمی غیر مسلم سے کیا مطلب ہے؟ کہ اسلامی حکومت کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں اور وہ حکومت کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا ذمہ ہوتا ہے کہ ان کے جان مال کی حفاظت کریں. اب جو اس حکومت کے اندر کوئی مسلمان ایسے کسی غیر مسلم کو قتل کر دے، تو جو شخص کسی غیر مسلم کو قتل کر دے اس میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، اور جو شخص اللہ کے عہد کو توڑ دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے. 70 ایئر کے فاصلے پر کوئی ہو نا، جیسے 70 سال کے فاصلے میں کوئی رہتا ہو تو اس تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو یہ اللہ رب العزت نے پانچ چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنے کے بعد جو ہے کیا فرمایا، ذالکم وصاکم به لعلکم تاکلون. ایک آیت میں 10 سے 5 چیزیں جو ہیں وہ آ گئیں، اور فرمایا یہ ہیں وہ چیزیں جن کا اللہ تعالی جن کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا یبینوں کا، یہ بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں سکھاتا ہے تمہیں بتاتا ہے، بلکہ کہا وصاکم، تاکیدی حکم تم کو دیتا ہے، بہی یعنی ان چیزوں کا. اور کیوں دیتا ہے تاکیدی حکم؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. تو یہ ہیں وہ باتیں جن کی اللہ نے ملت ابراہیم میں ہدایت فرمائی تھی، تم نے تو یہ باتیں چھوڑ دی اور چند اچھے بھلے جانوروں کو حرام کر کے ملت ابراہیمی کے دعوے دار بن بیٹھے. اور ملت ابراہیمی کے احکامات تو یہ ہیں جو اب تمہیں بتائے جا رہے ہیں، جن کی تمہیں وصیت کی جا رہی ہے. اور کیوں کی جا رہی ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سوچو، تاکہ تم سمجھو کہ تم کہاں سے کہاں نکل گئے. اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو. تو آپ دیکھیں کہ پہلے کیا تھا، زور کس چیز پر تھا؟ قل تعالوا اتلوا ما حرکم ما حرم ربکم علیکم. اب جو ہے اصلی زور کس پر ہے؟ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم جو ہے وہ عقل سے کام لو. یعنی تفصیل سے بات سمجھا دی ہے، اپنے رویوں پر غور کرو اور اپنی زندگی کے انداز اور طور طریقے جو ہیں وہ ان کا جائزہ لو. اور جب تم ان چیزوں کا جائزہ لو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ عقل آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤ.